بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے، حضرت انس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد ان کی والدہ کا نکاح انہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن کی پرورش میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ سوتےلے ابا تھے. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا کام کاج کوئی چیز باہر سے لانے کی وہ لا دیا کریں تو ہمیں بتلاؤ. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار کرا کر اپنے پیچھے بٹھلا کر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی. عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے: یہ انس ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. وفات تک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہاں تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، گویا 10 سال مزید. 20 سال کی عمر تھی اس وقت. حضرت انس خود ہی کہتے ہیں کہ میں تو بچہ تھا، بچہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے مزاج میں کچھ کھیل کود بھی ہوتا ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، تو میں ایسی کوئی غفلت برتتا تو میری والدہ حضرت ام سلیم، میری نانی حضرت ام حرام اور میری خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ سب مجھے جو ہے یاد دلا کر کے اور جو ہے ترغیب دے کر کے جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی. بہرحال یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، وأحسنت فرجہا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وأطاعت بالہا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاد، جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے جنت میں چلی جائے. گویا جنت میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت مختصر اور آسان نسخہ بتلایا، جس میں 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. نماز، یہ اسلام نے جن عبادتوں کو بنیادی اعتبار سے فرض قرار دیا ہے ان میں نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. ویسے تو انسانی زندگی سے متعلق سارے ہی احکامات اسلام نے تفصیل سے دیے ہیں، مختلف شعبے ہیں، عبادات کا شعبہ ہے اور اخلاق کا شعبہ ہے، معاملات کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، ہر شعبے سے متعلق تفصیلی رہنمائی اور ہدایت اسلام نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ عبادات کے سلسلے میں بھی اسلام نے جو نظام پوری انسانیت کو عطا فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایسا جامع اور مکمل ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے عبادات کے اندر جو چیز، جو نظام دیا ہے، جو ترتیب لائی ہے، اس میں مختلف حیثیتوں سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی نظام عبادت کے اندر شعبہ عبادت میں نماز جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے تمام احکام حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھیجے، جبکہ نماز کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے براہ راست یہ تحفہ، یہ عطیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نماز کی نسبت سے بندوں کو اپنی بارگاہ میں، اپنے دربار میں حاضری کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دے دیا۔ آج دنیا کے معمولی حاکموں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جب جی میں آیا اٹھا کر پہنچ گئے اس کے گھر یا اس کے دفتر میں اور آپ کی ملاقات ہو گئی، نہیں، آپ کو باقاعدہ پہلے سے ملاقات کے لیے وقت اور اپائنمنٹ لینا پڑے گا، اور وہ بھی اس کے لیے بھی معلوم نہیں کیسے کیسے لوگوں کی سفارشیں آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، پھر موقع دیا جائے گا مختصر وقت کے لیے۔ اور یہاں بارگاہ اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، بڑی عظمتوں اور بڑائی اور کبریائی کا مالک، وہ خالی اپنا نام لینے کی ہمیں اجازت دے دیتا پوری زندگی میں ایک مرتبہ، تو بھی ہمارے لیے بہت بڑے احسان کی بات تھی۔ کیا جائے کہ اس نے باقاعدہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کا ہمیں حکم دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، ہمارے نمازوں، ہماری سجدوں، ہمارے رکوع، ہماری تلاوت، ہمارے قعدوں کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی میں کوئی زیادتی ہو جاتی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے فضائل نماز کے اندر فضائل ذکر میں روایت پڑھی ہوگی، مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کریں، حضور یوں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اس حدیث، وہ تو ہے لمبی چوڑی روایت، فضائل ذکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے دو ٹکڑے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آئی بازی لو انہ اولکم و آخرکم جن انسکم جنکم و انسکم کانوا علی عتق قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیء۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے جنات اور انسان، تم میں جو سب سے زیادہ نیک، اللہ سے ڈرنے والا، یعنی کون؟ پوری کائنات میں سب سے زیادہ نیک اور ڈرنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایسے ہو جائیں، سب سارے انسان ایسے ہو جائیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذلک فی ملکی شیء، سارے انسانوں کے ایسے بن جانے کی وجہ سے میری بڑائی میں، میری عظمت اور میری کبریائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم کان والا افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیء۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے کون؟ شیطان، ایسے بن جائے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ بھی نہیں، کوئی اللہ کے حضور میں سجدہ کرے یا نہ کرے، اس سے نہ تو اللہ کی شان کوئی کرے گا تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی زیادتی اور اضافہ نہیں ہونے والا، کوئی نہیں کرے گا اس سے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں، جو کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنی بربادی کے لیے گویا تدبیریں کر رہا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا عبادت کا، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیا، خالی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ خالی ہمیں اجازت دیتے کہ ایک مرتبہ ہمارا نام لے سکتے، تو بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اللہ کا نام لے سکے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم ذہن دے دہن دے مسکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبیس، میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھوؤں تو بھی تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ہم اپنی ان گندی زبانوں سے اللہ کا نام لیں کہاں اس لائق، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا ہی نہیں کہ نام لینے اپنا نام لینے کی اجازت بلکہ حکم دیا، نماز کی شکل میں دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلایا کہ بھائی آؤ اور میری عبادت کرو، یہ گویا اللہ کا بڑا کرم، یہ اللہ تعالیٰ کی گویا محبت والی شان ہے۔ ایک تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے فضائل کے اندر، ایک تو اللہ کی حاکمانہ شان ہے اور ایک اللہ کی محبانہ عاشقانہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے یہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے اور ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے یہ حکم دیا۔ ساری شریعت کے سب احکام حضرت جبریل کے ذریعے بھیجے گئے، لیکن نماز کے لیے حضور کو وہاں بلایا گیا اور وہاں یہ عطیہ اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر دی گئی ہے، اور نماز اتنی زیادہ اہم کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ اگر ہے تو نماز کے چھوڑ دے گا، نماز چھوڑے گا تو بندہ گویا کفر تک پہنچ جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے گویا وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ نماز چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر۔ یہ بات اور رہی، ایک بہت سے گویا علماء اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز چھوڑنے والے کو ایمان سے نکلا ہوا قرار دی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک چھوڑنے والے کی سزا قتل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال بہت سے وہ لوگ ہیں، لیکن عام طور پر علماء نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہتے، لیکن جو آدمی نماز نہ پڑھے بھلا اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، انما موضع الصلاۃ فی الدین موضع الراس من الجسد، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر کی حیثیت. سر اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی باقی رہتا نہیں ہے. نماز نہیں پڑھے گا تو آدمی ایمان میں دین پر قائم نہیں رہتا. بہرحال نماز کی بڑی اہمیت ہے, اور گویا یہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایک تعلق قائم رہتا ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑی تاکید فرمائی کہ نماز کا خاص اہتمام, وہ نیکیاں جو آدمی کو بھلائی کے راستے پر قائم رکھنے والی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے آخر میں چند ایسی طاعتوں کا تذکرہ کیا کہ جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دوسری طاعتوں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس میں سب سے پہلی چیز, اس میں جو ایک چیز شمار کرائی وہ کیا ہے, نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کا اہتمام, میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ نماز آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد, کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہنا چاہیے جو نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو. نماز گھر کے تمام افراد پابندی سے اس کا اہتمام کرنے والے ہوں, اور عورتوں میں جو بڑی عورتیں ہیں گھر کی ذمہ دار, اگر وہ اس کا اہتمام کر لیں اور اس کی طرف توجہ کریں تو مجھے یقین ہے کہ پورا گھر آسانی کے ساتھ نمازی بن جائے گا. خاص کر کے عورتیں اگر اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہوؤں کو, اور جو ہے دوسری بچیوں کو اور بچوں کو نماز کی طرف متوجہ کرے گی, بڑوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, تو اس صورت میں پورا گھر جو ہے نمازی بن سکتا ہے. عورتیں ایسی چیزیں جو نعوذ باللہ شریعت کے خلاف ہے لیکن ضد کر کے وہ بھی منوا لیا کرتی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر جو شکلیں پیش آتی ہیں, کون کون مرد لوگ بڑے اچھے اچھے دیندار, وہ بھی جو ہے ان کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال کر کے ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو سم کہ مول صاحب آپ نے, بھائی آپ نے یہ کیا کیا, کیا کہنے مول صاحب, وہ عورتیں نہیں مانتی. تو بہرحال جب عورتیں اللہ کے حکم کو توڑوا سکتی ہے اپنی ضد اور کے ذریعے سے, اللہ کے اوپر حکم پر عمل کروانا تو بہت آسان ہے. تو بہرحال خود نماز کا اہتمام کریں. نماز ایسی عجیب و غریب برکت کی چیز ہے کہ جس گھر میں یہ آ گئی وہ گھر جو ہے برکتوں کا نمونہ بن جاتا ہے. اس لیے نماز کا اہتمام, اس کی پابندی اور اس کا خیال, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فلاح کا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے کامیاب ہیں, فلاح یاب ہیں, ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جو اپنی نماز میں خوشو, خالی پڑھنا نہیں بلکہ خوشو کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز کو ادا کرنا, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو بہرحال اسلام نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی قرآن میں, حدیث میں, جگہ جگہ, اور خالی نماز نہیں, نماز کی اقامت قائم کرنا یعنی اس کے فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, آداب سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا, یہ گویا اہم ہے کہ کوئی ادب, ایک ادب بھی نماز کا چھوٹنا نہیں چاہیے, کوئی چھوٹی سی سنت بھی نماز کی نہ چھوٹے. فضائل نماز ہی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے, محمد ابن سلیمہ جو حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد ابن حسن رضی اللہ رحمہم اللہ, جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں دونوں, ان کے شاگرد تھے. روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ان کی عادت تھی, کبھی نماز فوت نہیں. ایک مرتبہ ان کی جماعت چھوٹی تو چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے اس کو 25 یا 27 گنا ثواب ملتا ہے, تو انہوں نے نماز چھوٹی. فقیر آدمی تھے, جانتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے گا, لیکن چونکہ حدیث میں یہ فضیلت تھی انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا تاکہ 27 گنا ثواب ملے. ایک تو ان کی یہ دیکھو, ان کا جذبہ دیکھو. آج ہم میں ہماری زندگیوں میں بہت سی مرتبہ ہماری جماعت فوت ہوئی ہوگی, کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے نیک ہو, متقی ہو, کیا اس نے 27 مرتبہ پڑھی نماز اس خیال سے, لیکن یہ پڑھی. ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے یا ابن سلیمہ تو کیف بتامین الملائکہ دے, اے ابن سلیمہ فرشتوں کی آمین کا کیا کیا مطلب. حدیث میں آتا ہے کہ امام کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے نماز میں اور غیر المغضوب علیہم والضالین کہتا ہے تو اس وقت آمین کہو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُهَا, اس لیے کہ فرشتے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی غیر المغضوب علیہم والضالین سن کر کیا کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں. آگے حضور فرماتے ہیں فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی, یعنی جس وقت فرشتوں نے آمین کہی اس نے بھی آمین کہی تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو خواب میں گویا ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھتے اور امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہتا اور اس پر آمین کہتے جو فضیلت, وہ تو پھر بھی حاصل نہیں. گویا نماز کی ایک ایک سنت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمتی ہے, تو نماز کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. گویا نماز کے بغیر زندگی ہی کیا ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت کے متعلق ہے جو عورت 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھ لے, گویا اس کا خاص طور پر عورتوں کو اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے گھر کے چھوٹے بڑے بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بچے آپ نے دیکھا ہوگا, ماں جب نماز کے لیے نیت باندھتی ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 1-2 سال ڈیڑھتی ہے 3 سال کا, وہ بھی آ کر کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے, رکو میں جاتی ہے وہ بھی رکو میں جاتا ہے, سجدے میں جاتی ہے, بیچارے کو سجدہ کرنا نہیں آتا تو وہ لیٹ جاتا ہے. تو گویا ایک تربیت ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ صامت شہر, اب رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. یہ روزے جو ہیں یہ بھی اسلام کی جو فرض عبادتیں ہیں ان میں دوسرا نمبر رکھتے ہیں. نماز اور روزہ یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان ایسا نہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, امیر ہو, غریب ہو, مسافر ہو, مقیم ہو, کوئی بھی ہو جس کے اوپر یہ دو عبادت. دیکھو زکوٰۃ کے لیے تو شرط ہے کہ اتنی مقدار کا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. حج کے لیے شرط ہے کہ اتنی مقدار مال ہو کہ وہ جہاں آ سکتا ہو استطاعت ہو تو حج. لیکن روزے اور نماز دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہے کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں. تو یہ رمضان کے روزے اور اس کی عجیب و غریب خاصیت, نماز کی خاصیت قرآن میں بتلا دی گئی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. اور روزے کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جیسے اگلوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. گویا روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں تقویٰ, تقویٰ یعنی گناہ سے بچنے کا اہتمام. تقویٰ جو ہے لفظ تقویٰ بھی عجیب و غریب ہے اور اس لفظ تقویٰ کے ساتھ ہمیں بڑا ظلم کر رکھا ہے. ہم لوگوں نے تقویٰ کے متعلق اپنے دل و دماغ میں ایک چیز بٹھا رکھی ہے. تقویٰ, تقویٰ کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی رات بھر اللہ کی عبادت کرے, دن بھر روزے رکھے, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے رہے, اللہ کی یاد کرتا ہے. بھائی اسی کو ہم کیا سمجھتے ہیں تقویٰ. اور جب پھر یہ مطلب سمجھ لیا تو پھر آگے دوسرا نمبر کیا آتا ہے, ارے یہ ہم سے تو یہ ہو نہیں سکے گا, یہ تو اللہ کے خاص خاص بندوں کا کام ہے, میں کہاں اور کہاں تقویٰ. پہلے ہی مرحلے میں اپنا دامن کیا کر لیا, جھاڑ لیا. حالانکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے, جیسے نماز کا حکم دیا تو نماز کا حکم دیا تو نماز کیا ہے, فرض ہے. روزے کا حکم دیا تو روزہ کیا ہے, فرض ہے. تو اسی طرح تقوی کا حکم دیا تو تقویٰ بھی فرض ہے, یہ کوئی مستحب نہیں ہے. تو اب تقوی کا مطلب کیا ہے, تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے, جو کام کرنے ضروری ہیں ان کو کرے جو بچنے کی ضروری ہے ان سے بچے. حضرت حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم, اس میں انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے راشدین میں شمار کیے گئے ہیں اور جو پہلی صدی کے مجدد مانے جاتے ہیں, ان کا جملہ نقل کیا ہے, لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل انما التقوی ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ, کہ تقوی جو ہے دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں. تقوی اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینا, اور جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس کو ادا کرنا, اس کا نام ہے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ صفت, کیا اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ چاہے کیسے ہی گنہگار ہو, پوری سوسائٹی پورا سماج اس کو بدماش کہتا ہے, کا نام مت لو, لیکن ایسا بدماش آدمی بھی ایک مرتبہ جب طے کر لیتا ہے کہ آج میرا روزہ, وہ جب روزے کی نیت کر لے گا نا, ایک مرتبہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد اب چاہے کتنی سخت گرمی ہو, وہ اپنے گھر میں ہے, گھر میں اپنے کمرے میں ہے, کمرے کا دروازہ بند ہے, کمرے کے اندر فریج میں ٹھنڈا پانی جوس رکھا ہوا ہے, لیکن یہ آدمی جس کو ساری دنیا بدکار بدماش سمجھتی ہے وہ بھی اس جوس اور پانی کو ہاتھ نہیں لگائے. وہ یہ کہے گا میں نے جس ذات کو راضی کرنے کے لیے, جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, وہ اللہ مجھے دیکھ. حالانکہ اگر وہ پانی پی لے ایک گلاس دو گلاس دس گلاس اور شام کو افطاری کے دسترخوان پر آستین چڑھا کر آ جاوے تو کس کو پتہ چلے گا, نہیں. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہے, اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرا وہ اللہ جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے وہ کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا. بس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی کیفیت آدمی کے دل و دماغ پر مستولی ہونی چاہیے, غالب ہونی چاہیے ہر حال میں. یہ تو رمضان میں آدمی روزے کی حالت میں ان تین کاموں کو چھوڑتا ہے, کھانے پینے اور اپنی بیوی سے اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے سے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کروں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تین کام جو روزے کے علاوہ اور حالت میں حلال تھے, اور رمضان میں بھی دن کے علاوہ رات میں کیا تھے, حلال تھے, تو جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور خالی رمضان تک نہیں بلکہ 12 مہینے کسی کی غیبت کرنا, شراب پینا, چوری کرنا اور دگنا کے کام جتنے بھی ہیں, ان کو تو بطریق اولا آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ گناہ کو چھڑوانے کے لیے ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے, یہی ہے تقویٰ, لعلکم تتقون. دوبارہ جو عورت روزہ رکھے گی گویا یہ اپنے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی گیا, اگر رمضان کے بعد ہمارے اندر مزاج میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے, رمضان سے پہلے جن گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے تھے, اب رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق, خالی رمضان تک نہیں رمضان کے بعد بھی, تو گویا ہمارے اسلاف کیا تھے. آج ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لے جانے لگے ان کے ساتھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا آج ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, آج ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. آج ہم تو رمضان جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے وہ شیطان نہیں چھوٹے, ہم چھوٹ گئے, اور گناہوں کا ارتکاب بڑے دھڑلے کے ساتھ کیا جاتا ہے. نہیں, یہ تو پورا رمضان کا مہینہ, پھر آپ نے رمضان گزر ایک گناہ بھی کر لیا تو پورے رمضان سے آپ نے کیا سبق لیا, کیا اپنے اندر کیفیت پیدا کی, تو ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو. تو رمضان کے روزے رکھے, وہ احسنت فرجہا, اور جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاک دامنی جو آدمی کو ایک صفت عطا فرمائی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسے بے حیائی کے کاموں سے, زنا اور زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب ہیں, کسی پرائے مردہ کے عورت کا کسی پرائے مرد کو دیکھنا یا مرد کا کسی پرائے عورت کو دیکھنا یا اسی طرح پرائے مرد عورتوں کا آپس میں بات چیت کرنا، ان سننا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کے قریب جانا، یہ سارے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں برائے اور گناہ تک پہنچانے والے، جس کو قرآن اور حدیث میں فواہش یعنی بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے، ان تمام کو چھوڑ دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ عفت، پاک دامنی۔ تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اپنے آپ کو گویا زنا اور زنا تک پہنچانے والی ساری چیزوں سے، قرآن پاک نے اور اسلام نے زنا اور زنا تک پہنچانے والے تمام اسباب سے بچانے کے لیے پورا ایک نظام قائم کیا، اور وہ ہے عفت و پاک دامنی کا نظام، جس میں پردے کا خاص اہتمام۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا کہ وہ پردے کا، وہ حجاب کے حکام کیا، قرآن میں یہ حکم ہے، یہ کوئی خالی ایسا نہیں کہ کوئی عرف اور رواج ہو، قرآن میں باقاعدہ مستقلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اس پر عمل کیا، عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے والی آیت جب نازل، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا اور ان کا ولیمہ تھا، اسی ولیمے میں کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، بات میں مشغول ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے ناگواری ہوئی، اور اسی کو قرآن میں اللہ نے ذکر بھی، اسی موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ باہر گئے تھے، گھر میں داخل ہو رہے تھے، آپ کا ایک پاؤں مبارک اندر ایک باہر، اسی حالت میں وہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، حضرت انس کو اس کے بعد اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، اسی وقت سے حکم چالو ہو گیا۔ اور کتنا زیادہ اہتمام آپ اندازہ لگائیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ جب مکہ گئے تو وہاں ایک بچے کو دیکھا، وہ بچہ ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی شکل و صورت کا تھا۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت سودا ام المؤمنین کے ابا جو تھے زمعہ، اور زمعہ کی ایک باندی تھی، اس باندی کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ، وہ ایمان نہیں لائے تھے، زمانے جاہلیت میں ان کے اس باندی کے ساتھ زنا، زمانے جاہلیت میں بعض مرتبہ آقا لوگ اپنی باندیوں کو دوسروں کو اس طرح زنا کرنے کے لیے دے کر ان سے پیسے حاصل کرتے تھے، ایسا ہوا تھا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو زنا کرنے والا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ بڑا بچہ میرا ہے، تو باقاعدہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اس بچے کا نسب اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کہتے ہاں تمہارا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو اسی طرح سے ایک نکاح کیا ہو کسی عورت سے اور بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو جیسے باپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ایسا نکاح کے یہ بھی جوڑا جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت سعد کے بھائی عتبہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ زمع کی باندی کا جو بچہ ہے وہ میرا ہے، جب تم کو موقع ملے تو تم اس کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس بچے کو دیکھا، بالکل اس کی شکل و صورت ان کے بھائی کے جیسے، ان کو وہ بھائی کی بات یاد آ گئی، بچے کو پکڑ لیا، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نسب جوڑنے اور اپنے قابو میں رکھ لینے کے لیے، اپنے قبضے میں لانے کے لیے اس کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عبد ابن زمعہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے ابا کا کی باندی سے پیدا شدہ بچہ جو ہے اس کو یہ لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ میں ہوئی۔ حضرت سعد نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ پیش کیا کہ یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، تو عبد ابن زمعہ نے دعویٰ کیا کہ نہیں، یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی باندی سے پیدا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد ابن زمعہ کے دعوے کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یہ وہ عبد ابن زمعہ کا بھائی ہے اور زمعہ کا بیٹا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھائی کا بیٹا ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ رد فرما دیا, اور آئندہ کے لیے حضور نے اصول بتلا دیا کہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوگا. الولد للفراش وللآخر الحجر, قاعدہ ہے, اہل علم اس کو جانتے ہیں. تو بہرحال گویا اس بچے کو قرار دیا زما کا, اس حصہ اعتبار سے فیصلہ یہ ہوا. اس فیصلے کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھائی بن گیا کس کا, حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بچے کی شکل و صورت عتبہ جیسی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سودا بنت زما رضی اللہ کہ یہ تم کو دیکھنے نہ پائے, پردے کا حکم دیا. بخاری میں روایت موجود, پوری زندگی وہ بچہ حضرت سودا کو دیکھ نہیں پایا. اندازہ لگاؤ یہ کتنا زیادہ اہتمام ان کے ہاں پردے کا حکم, اس پر عمل کا کتنا زیادہ اہتمام. عجیب واقعات ہم پڑھتے ہیں حدیث میں صحابیات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حضرات کے, تو اس سے حیرت ہوتی ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا کتنا زیادہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انتقال کے بعد, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہی کے حجرے میں ہوا تھا اور نبی کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی چونکہ وہ میرے شوہر تھے حضور, تو آپ وہاں اس حجرے میں دفن ہیں, تو میں گویا شوہر ہونے کی شوہر سے تو کوئی پردے کا سوال نہیں. اپنے گھر میں جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے رہتی ہے, کوئی پردے کا کوئی چہرہ چھپانا بال چھپانا اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی بھی خواہش اور تمنا یہ ہوئی کہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے, چنانچہ ان کو وہاں دفن کیا گیا اور حضرت عائشہ اسی حجرے میں رہتی تھی باقاعدہ, اور حضور کے دفن ہونے کے بعد بھی. تو حضرت ابوبکر کو دفن کیا گیا, حضرت عائشہ فرما دی وہ میرے ابا تھے, ایک بیٹی کو ابا سے کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, انتقال سے پہلے جب ان کو زخمی ہوئے تھے, باقاعدہ انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر کہلوایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی, اور یوں کہہ کر اجازت دی, میری خواہش تو یہ تھی کہ اس جگہ پر میں دفن ہوتی, لیکن آپ جب وہاں دفن ہونے کی تمنا فرما رہے ہیں تو آپ کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. آپ چنا جائیں, پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتیاط دیکھو, کیونکہ وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, مالک وہ تھی. اس لیے حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ ابھی تو انہوں نے اجازت دے دی ہے, لیکن میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ لے کر جاؤ تو پہلے دوبارہ ان سے اجازت لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں میری آنکھوں کی شرم کی وجہ سے اجازت دی ہو. تو پھر بھی اجازت دے تو دفن کرنا. چنانچہ جب جنازہ لے کر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دوبارہ کہا نہیں میں اجازت دے چکوں تو دو. میں جو کہنا چاہتا ہوں, حضرت عمر کے اس حجرے میں دفن ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کوئی ایسا کام جو پردے کے حکم کے خلاف ہو, یعنی چہرہ پورا بالوں کا کھل جانا یا جیسے نامحرم کے سامنے کوئی چیز, کبھی نہیں, پورا پردہ. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں دفن ہے زندہ نہیں ہے, کتنا زیادہ اہتمام. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیدۃ النساء اہل جنہ, جنت کی عورتوں کی خاتون کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے, ان کے متعلق لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور کے انتقال کی کا غم ان کو اتنا تھا کہ اسی دن سے وہ بیمار ہو گئی, صاحب فراش ہو گئی, اور اس بیماری کے زمانے میں ان کی خدمت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی, پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, وہ کرتی تھی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ ہمیشہ غمگین رہتی, انہوں نے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ, غم ہی غم ہے. تو کہا کہ مجھے یہ فکر ستائے جا رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کیا کہ کپڑوں میں گویا ملبوس ہونے کی حالت میں بھی میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے اجنبی آدمی, لیکن مجھے ڈر یہ ہے اور میں اندیشہ یہ ہے, اب یہ فکر ستایا جا رہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد جب مجھے کفن پہنایا جائے گا اور میری لاش کو دفن کے لیے لے جائیں گے تو اس وقت لوگ کفن پہنی ہوئی حالت میں میرے جسم کے اوپر ان کی نظر پڑے گی اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ وہ ہجرت انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی, جو صحابہ شروع میں حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اس میں ان کے پہلے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کے ساتھ یہ بھی گئی تھی. انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں یہ دیکھا کہ عورتوں کے جنازے کے اوپر جو ہے چھتری, جنازہ پوش جس کو ہمارے یہاں چھتری ہے اس کو کپڑا ڈال دیں, وہ رکھی جاتی ہے. بس یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے چہرے پر مسکراہٹ, پوری زندگی 6 مہینے زندہ رہی, یہ ایک موقع پر ان کو مسکراہٹ خوشی اس کی. انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اسی طرح جنازہ پوش رکھا جائے. گویا کتنی غیرت تھی اور کتنی پاک دامنی کہ ان کو یہ گوارا نہیں کہ موت کے بعد بھی وہ جسم جو کفن میں لپٹا ہوا ہو اس کے اوپر کسی اجنبی کی نظر پڑے. اور یہ تو صحابیہ تھا, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی بات ہے. ارے اس زمانے کی جو ہے شاہی گھرانے میں پلنے والی عورتوں کی غیرت ایمانی کو دیکھیے. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, آپ نے غالباً فضائل صدقات کے اندر پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک بدلی جا رہی تھی تو اس کو خطاب کرتے ہوئے ہارون رشید نے کہا تھا اے بدلی تو کہیں بھی جا کے برس, تیرے پانی سے جو غلہ پیدا ہوگا اس کا خراج ٹیکس میرے خزانے میں آ کر جمع ہوگا. اتنا بڑا بادشاہ, اس کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی مشہور عورت ہے, تو ان کے متعلق لکھا ہے پہلے زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں کہ واٹر ورکس ہے اور پائپ لائنیں ہیں اور پائپ لائن سے گھروں میں پانی آتا ہے, ایسا نہیں تھا. پانی باقاعدہ جو ہے پانی پہنچانے والے ہوا کرتے تھے جن کو بشتی کہا جاتا, سقے, وہ جو ہے چمڑوں کے مشکیزوں میں پانی لا کر گھروں میں پانی پہنچا دیا کرتے تھے. یہ بشتی جب پانی گھر میں لے کر آنے والے ہوتے تو گھر کے دروازے پر آتے ہیں پردہ کر لو, ہم نے بھی سنا ہے وہاں یو پی میں جب ہم پڑھتے پردہ کر لو پردہ کر لو, تو وہ ایسے 2 مرتبہ آواز لگا کر ایک تھوڑا ٹھہر کر اتنی دیر میں عورتیں گھر میں پردہ کر وہ اپنا پانی ڈال کے نیچے نظر کر کے واپس ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جو سب کا پانی ڈالنے کے لیے آیا اس نے اعلان کیا, اس سے پہلے یہ زبیدہ خاتون جو ہیں وہ نہا کر فارغ ہو کر اپنے بالوں کو کنگا سے سکھا رہی تھی. اس نے کہا پردہ کر لو, انہوں نے جلدی سے پردہ تو کر لیا لیکن اور اس بات کو سکا کر پایا لیکن بالوں کا کچھ حصہ وہ تھا جو ڈھکنے سے رہ گیا, تو انہوں نے اتنے بال کاٹ کر کے پھینک دیے اس شبے کی وجہ سے کہ ممکن ہے اس کے اوپر اس سکے کی نظر پڑی کہ جس عورت کے جن بالوں پر اجنبی مرد کی نظر پڑی وہ بال اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسموں پر باقی رہے. یہ ان کی ایمانی غیرت تو دیکھیے, عجیب حال ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجیے, یہ غیرت, یہ ایمانی حجاب اور پردے کے سلسلے میں کہاں تک ہم پہنچ گئے. تو اس لیے احسنت فرض ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت, یہ بڑی اپنی پاک دامنی کی حفاظت عورت کے حق میں. ایسے تو مرد عورت دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے لیکن عورتوں کے لیے وہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, تو وہ اس کا اہتمام کریں. اور آخر میں چوتھی بات جو فرمائی, وطاعت بالا, اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کریں. ہو گیا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کریں, عورت کے لیے یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں باقاعدہ مستقل محنتیں ہو رہی ہیں, باقاعدہ موومنٹ, ایسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ عورتوں کو گویا ایسا مزاج بنایا جائے کہ وہ شوہر کی بات ماننا یہ تو ایک طرح کی غلامی ہے, ان کی بات نہ مانی جائے. شریعت تو عورت کو شوہر کی اطاعت کا اتنا حکم دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا زیادہ گویا یہ ہے, اور اس کے مقابلے میں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے. تو گویا عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر شوہر گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کی بات مانی نہیں جائے گی. شوہر کہتا ہے بے پردہ رہو, شوہر کہتا ہے میرے بھائی کے ساتھ بات کرو, شوہر کہتا ہے میرے دوست آتے ہیں ان کے سامنے بے پردہ ہو, وہ شوہر کی بات نہیں مانی جائے. بھائی ہم تو تمہاری بات مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم, اور تم اللہ کا حکم ہی اسی بنیاد پر ہم سے کیا کروانا چاہتے ہو, توڑوانا چاہتے ہو. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ وہ مخلوق کا وہ حکم جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے وہ حکم مانا. باپ بھی بیٹے کو کوئی ایسا حکم دے, آج کل کیا ہوتا ہے باپ کا جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ, تو باپ تو تعلق قطع کرے گا ہی, بیٹوں کو بھی کہے اس کے ساتھ بات مت کریو, نہیں باپ کہتا رہے. یہ قطع رحمی کا حکم ہے, قطع رحمی حرام ہے, حرام کام میں باپ کی بات مانی نہیں جائے گی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جہاں جہاں جن جن ہستیوں اور جن جن لوگوں کے حکم کو عمل کرنے پر شریعت نے حکم دیا ہے ضروری کہا, وہاں بھی انہی چیزوں میں جو شریعت میں جس کی اجازت ہے, جو حرام ہے اس میں اس کی بات مانی نہیں جائے گی. تو بہرحال عورت کے لیے جنت میں جانے کا بڑا آسان اور مختصر نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کر لے, اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے. فلتدخل من ای ابواب الجنت شاد, جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے جا سکتی ہے. اتنا آسان نسخہ ہے, اللہ تعالی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اس پر عمل کرنے کا اہتمام اور توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہماری ان تمام مستورات بہنوں بیٹیوں تمام مسلمان عورتوں کو اے اللہ تیری شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرما. نمازوں کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, اے اللہ پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری اے اللہ ان کی طبیعت اور ان کے خمیر کے اندر ڈال دے, اور ان چیزوں کا عادی بنا کر اے اللہ ان کو ہم دنیا ہی کے اندر جنت کا حقدار بنا دے. اے اللہ جو عورتیں یہ کرے گی وہ جنت تو بعد میں موت کے بعد ملے گی, لیکن دنیا ہی میں ان کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کی ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.